الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور آج کے زمانے میں پوری دنیا میں کے درمیان اس کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ غیر مسلم طاقتوں کے پاس جدید تکنیک ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور مختلف شعبوں میں ہے، ہتھیار بھی ان کے پاس نئی سے نئی ایجادات ہیں، ذرائع ابلاغ ان کے پاس بڑے نئے نئے اور نئے سے نئے طریقے ہیں، اور کسی بھی جنگ کے لیے انسانی جذبے کے بعد جن چیزوں کا نمبر آتا ہے ان میں پہلے ذرائع ابلاغ یا پراپوگنڈا جسے کہیں آپ وہ ہے، اور دوسرے نمبر پر اسلحہ ہے. جہاں تک ہمارا عالم اسلام کا تعلق ہے تو ہماری عمومی حالت یہ ہے کہ جو اسلحہ وہ آزما چکتے ہیں اور خود اس سے آگے نکل جاتے ہیں وہ بڑے مہنگے داموں ہمیں بیچ دیتے ہیں، اور ہم اسے ساری عمر پالش کرتے رہتے ہیں اور صاف کرتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں مسلمانوں میں دو طبقے ہیں، ایک سب سے اہم، سب سے ذمہ دار اور لائق عزت و احترام طبقہ دینی طبقہ ہے، علماء کا طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہیں دین سے تو کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے لیکن علوم جدیدہ میں انہیں دسترس حاصل ہے. مغرب نے مذہب کو کلیسا میں بند کر دیا ہے، اور کلیسا سے باہر مذہب کا کوئی رول نہیں. اسلام کسی ادارے، کسی مسجد، کسی گھر کا پابند نہیں ہے. اسلام ایک ضابطہ حیات ہے جو انسان کے بالغ ہونے سے لے کر وفات تک ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور ہر کام میں شریک ہوتا ہے. اور مومن کی دو ہی حالتیں، بندہ مسلم کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی کام وہ اسلام کو چھوڑ کر اسلام سے باہر جا کر کرتا ہے. اگر بندہ اسلام کو نہ چھوڑے، اسلام بندے کو نہیں چھوڑتا، وہ ہر مقام پر، ہر شعبہ زندگی میں، ہر جگہ اس کا ساتھ دیتا ہے. ہتھیار سے پہلے، اسلحہ سے پہلے علم کا مقام ہے، جاننا ضروری ہے. ایک آدمی استعمال نہیں جانتا، اسے آپ بڑے سے بڑا ہتھیار دے دیں، وہ کیا کرے گا؟ اس ہتھیار سے پہلے اسے جاننا ضروری ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اس جاننے کے بارے اور علم کے بارے جو ارشاد عالی ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ العلم، دا نالج، مکمل علم جسے کہتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں. العلم و علمان، جو مکمل علم ہے اس کے دو شعبے ہیں. آدھا علم ہے علم الادیان، اسے اگر ہم موجودہ زبان میں کہیں تو ہوگا نارمیٹو سائنسز، دین کا علم، عقیدہ، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، وہ حدود و قیود جو نظر نہیں آتے لیکن جن کو پھلانگا نہیں جا سکتا. نارمیٹو سائنسز. دوسرا علم حضور نے فرمایا علم الابدان. ہمارے یہاں دیواروں پہ بھی غلط ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ترجمے کیے ہی اپنی پسند سے جاتے ہیں. علم الابدان کا ترجمہ میں نے یہاں کہیں اپنی اکیڈمی کی دیوار پہ بھی دیکھا ہے کہ حکمت لکھا ہوا ہے، یہ حکمت جو میڈیکل ہوتی ہے. علم الابدان کا مطلب یہ نہیں ہے. علم الابدان کا مفہوم ہے فزیکل سائنسز. سائنس دو طرح سے ہے، نارمیٹو سائنسز جو نظر نہیں آتی، جیسے عقیدہ، اخلاقیات، معیشت و معاشرت کی حدود، ایمان و عمل جسے آپ کہیں. آدھا علم یہ ہے، آدھا علم ہے فزیکل سائنسز، مادی علوم جو نظر آتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ علم طب ہو، اس میں جتنے مادی علوم ہیں، جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو مادی چیزیں ہیں، ان کا علم. جب یہ دونوں کسی کے پاس ہوں گے تو وہ عالم کہلانے کا مستحق ہوں گے. اور جن علماء کی ہم تقلید کرتے ہیں، ائمہ اکرام کی، یا جن کے فتاوی چلتے ہیں، یا جن کی تفسیر کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، فقہ کے ائمہ اکرام ہیں، تو ان سب کی سوانح آپ پڑھیں تو جس طرح وہ دینی علوم میں خورشید تاباں تھے، اسی طرح دنیاوی علوم پر بھی انہیں عبور حاصل تھا. اور ان میں سے ہر ایک بڑا بڑا تاجر، اور جو بڑا تاجر نہیں تھا وہ بھی مزدوری کر کے اپنی روزی کماتا تھا، اور علوم دنیا میں اور کاروبار میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، ان سب چیزوں سے آگاہ تھا. اور عملاً اگر کوئی دنیاوی علوم کو جانتا ہی نہیں ہے تو اس کی دین میں رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کوئی عملی زندگی سے متعلق ہی نہیں ہے، اسے لوگوں سے واسطہ ہی نہیں پڑتا، وہ بازار میں، مارکیٹ میں جاتا ہی نہیں، اسے لوگوں کی پریشانیوں کا، دکھ درد کا تجربہ ہی نہیں کہ کہاں جائیں تو کیا مصیبت پیش آتی ہے، تو جب اس مصیبت سے یا اس مشکل سے کوئی واقف نہیں ہے تو اس کا دینی حل کیا بتائے گا؟ لہذا آدھا علم ہے علوم دینیا کا پڑھنا، اور آدھا علم ہے دنیاوی علوم کو جاننا. ہم بڑے عرصے سے تحریکیں چلا رہے ہیں، خصوصاً پاکستان میں جب سے انگریز گئے ہیں اور ملک آزاد ہوا ہے تو بہت شور ہے. اسے ہم نے مختلف نام دے رکھے ہیں، کوئی اسے نظام مصطفیٰ کہتا ہے، کوئی نظام شریعت کہتا ہے، کوئی نفاذ اسلام کہتا ہے، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے. اور ہونا بھی چاہیے، ملک مسلمانوں کا ہے تو وہاں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے. ہوتا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ جو کہتے ہیں اسلام نافذ کرو ان کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، وہ نافذ کر نہیں سکتے، ان کے پاس اختیار و اقتدار نہیں ہے. ان کے پاس کیوں اختیار و اقتدار نہیں ہے؟ اس لیے کہ اقتدار تک جو زینہ جاتا ہے اس طرف وہ گئے ہی نہیں، یعنی انہوں نے علوم دنیا کو پڑھا ہی نہیں. وہ تو ایک موٹر کہیں وہ اسے چلائیں وہ نہیں چلا سکتے، تو نظام کو کیسے چلائیں گے، ملک کو کیسے چلائیں گے؟ اب ہم بٹ گئے ہیں دو حصوں میں، اور ہماری بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا دینی طبقہ، جسے ہماری رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا ہے، وہ ابھی تک ہمیں علوم دنیا کے حصول سے روک رہا ہے. ہمارے ہاں ابھی تک ٹیلی ویژن توڑے جا رہے ہیں، کمپیوٹر پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، سائنس پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. ہمارے ہاں ابھی یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ کیمرہ جو اس نے تصویر لی ہے، یہ تصویر جائز ہے کہ نہیں، حالانکہ دنیا میں جو کیمرے کا استعمال ہے وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکا ہے. اب سیٹلائٹ پہ بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں جو دنیا کی جاسوسی کر رہے ہیں، اور بغیر پائلٹ کے جہاز اڑائے جاتے ہیں جن میں کیمرے نصب ہوتے ہیں، اور وہ ساری تصاویر لے کر آ جاتے ہیں. یعنی اس ایک چھوٹے سے کیمرے کو جس پہ ہمارے ہاں ابھی حلال و حرام کی جنگ جاری ہے، اسے ہماری مخالف قوتیں یا اسلام دشمن طاقتیں جنگ کے لیے اور مقابلے کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کر رہی ہیں. جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ہم ابھی اس بحث میں ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اب یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میری ذاتی رائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ علم دین کو جاننا آدھا علم ہے، اور امور دنیا کو جاننا دوسرا آدھا علم ہے. اس لیے کہ دین صرف جاننا شرط نہیں ہے، دین کو جان کر اسے دنیا پہ عملاً نافذ کرنا، کم از کم اپنے آپ پر، اپنے کردار پر نافذ کرنا ضروری ہے. اب اگر دین کو جاننے والا دنیا میں جائے گا نہیں، تو اس دین کو نافذ کہاں کرے گا؟ جہاں تک حضور کے عمل کا تعلق ہے، تو انتہائی بنیادی جب ریاست اسلامیہ وجود میں آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو یہ شرف بخشا، تو اہل مکہ حملہ آور ہوئے اور دنیا کا عظیم مارکا بپا ہوا، حق و باطل کا، جس کی مثال دوسری نہیں ملتی تاریخ انسانی میں، اور وہ مارکہ بدر تھا. ہمارے حضرات کی یہ تلقین بھی ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، مساجد میں جائیں، تبلیغ کریں اور دعا کریں، اللہ غلبہ دے گا، بات تو درست ہے. لیکن دعا کرنے کا سلیقہ کیا ہے، یہ ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جاننا ہوگا. اسی مارکہ بدر کو لیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن میں کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بچے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. گنتی کی چند 8-10 تلواریں، 8 گھوڑے، 2-4 زرہیں اور کچھ تیر کمانے ہیں، چند اونٹ ہیں سواری. لباس تک بعض صحابہ کرام کے پاس پورا نہیں ہے، کسی کے پاس ایک چادر ہے جو اس نے کمر کے گرد لپیٹ کر گردن کے پیچھے گرا دے لی، اور کسی کے پاس دو چادریں ہیں، ایک کمر کے گرد لپیٹی ہوئی اور ایک اوپر لی ہوئی ہے. بعض کے پاس پورا لباس. کھا کھانے کا راشن کا یہ عالم ہے میدان کارزار میں کہ عین میدان میں صف بندی کرانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دن کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے سارا دن تلوار چلانا تھی پانچ پانچ کھجوریں تقسیم فرمائی. مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار ہے، راشن بھی وافر ہے، اسلحہ بھی وافر ہے، اور ہر بندہ مانا ہوا جنگجو ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں مکہ کے. فتح تو دعا سے ہوتی ہے کہ صف بندی کرا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریش بدر میں، بدر میں ایک جھونپڑی بنائی گئی کمانڈ پوسٹ، جہاں امیر لشکر کو قیام فرما کر پورے لشکر کو لڑانا تھا. کمانڈ پوسٹ ایسی بنائی جاتی ہے جہاں سے پورا میدان جنگ سامنے ہو. تو ایک ٹیکری پر، ریت کے ایک ٹیلے پر کمانڈ پوسٹ بنائی گئی. کچھ وہ سروٹ سے کھڑے کر کے کچھ اوپر ڈال کر، اسے عریش بدر کہتے ہیں، بدر کی جھونپڑی. نبی کریم وہاں جلوہ افروز ہوئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہم رکاب تھے، اور آپ نے دعا فرمائی، اور انتہائی دعا فرمائی تاکہ آپ کی چادر مبارک دوش مبارک سے گرنے لگ گئی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجئے، آپ کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، بس کیجئے. اس سے زیادہ انہیں فکر پڑ گئی کہ آپ اتنا الہاؤ زاری کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کو فزیکلی کوئی تکلیف نہ ہو جائے. لیکن حضور نے دعا کیسے کی؟ اگر دعا سے فتح ہونی تھی تو دعا مدینہ منورہ میں نہیں کی جا سکتی تھی. حضور یہ سارا تکلف نہ فرماتے اور حضور مدینہ منورہ میں دعا فرماتے، اللہ قادر تھا مشرقین کو مکہ میں تباہ کر دیتا، مشرقین کو اثناء راہ میں غرق کر دیتا، زمین میں دھنسا دیتا، آسمان سے کوئی مصیبت بھیج دیتا. دعا مانگنے کا طریقہ یہ تھا کہ حضور نے بندے چنے مدینہ منورہ سے، 150 کلومیٹر سفر فرمایا رمضان المبارک میں، بنفس نفیس تشریف لے گئے، خدام کو جو اسلحہ اچھا تھا یا برا، تھوڑا تھا یا بہت، جو میسر تھا وہ جمع فرمایا، جو سواری میسر تھی وہ جمع فرمائی، جو خوراک میسر تھی وہ جمع فرمائی، سب کچھ لے کر 150 کلومیٹر سفر کر کے مقابلے میں سفارا ہو گئے. یعنی اسباب دنیا پورے جمع فرما کر حضور نے دستے دعا اٹھایا کہ اے اللہ، جو ممکن تھا عالم اسباب میں ہمارے لیے وہ ہم نے کر دیا، اب آگے تیرا کام. دعا مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سکول بھی نہ جائیں، آپ پڑھیں بھی نہیں، میدان عمل میں بھی نہ جائیں، کام بھی نہ کریں، محراب میں بیٹھ جائیں، یا اللہ اسلام کو غلبہ دے دے. یہ اسلام کے ساتھ وفا نہیں ہے. آپ بھی علوم جدیدہ حاصل کریں. اسی بدر میں اہل مکہ کو شکست ہوئی، 70 قیدی ہو گئے مکہ کے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جوان مرد، بڑے بڑے شاہ سوار، ان میں ہر طبقے کے لوگ تھے، عمراء بھی تھے، متوسط بھی تھے، غرباء بھی تھے، لیکن جنگجو تھے. اب قیدیوں کا جب فیصلہ ہوا، لمبی بحث ہے اس میں میں نہیں جاتا، میں اپنے مقصد کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تو فدیہ طے کیا گیا، جرمانہ طے کیا گیا کہ اتنی رقم جمع کرا دے جو قیدی، اسے آزاد کر دیا جائے. لوگ جمع کراتے رہے، آزاد ہوتے رہے. کچھ لوگ بچ گئے جو جنگجو تو اچھے تھے لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، اور کوئی ان کی جگہ پیسہ دینے کو تیار بھی نہیں. اب وہ معاملہ پھر بارگاہ رسالت پناہی میں پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کچھ قیدی ہیں، نہ ان کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس، ان کے گھر میں کوئی پیسہ ہے کہ وہ فدیہ دیں، اور نہ کوئی دوسرا ان کا رشتہ دار یا ساتھی یا کافر ان کی طرف سے فدیہ دینے کو تیار ہے، ان کا کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کہو جتنا جانتے ہو وہ مدینے کے بچوں کو سکھا دو. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو بدر میں لڑنے آئے اور پھر قیدی ہوئے اور فدیہ دے کر آزاد ہو گیا, انہوں نے اسلام تو قبول ہی نہیں کیا. اسلام تو قبول کرتے قیدی کیوں ہوتے؟ لڑے محمد الرسول اللہ کے خلاف اور پھر لڑنے کے ارادے بھی رکھتے ہیں, اس کے باوجود ان کے پاس دینی علم تو نہیں تھا, دنیاوی فنون تھے. کوئی تلوار چلانا جانتا تھا, کوئی لکھنا پڑھنا جانتا تھا, کوئی شاہ سواری جانتا تھا. حضور اسلام نے فرمایا کہ جو فن تمہیں آتا ہے وہ مدینے کے بچوں کو سکھا دو, یہ تمہارا فدیہ ہے. آپ کا ارشاد عالی اور اس کا مفہوم یہاں سے سمجھ آ گیا کہ علوم دنیا داری جو ہیں ان کا سیکھنا کتنا ضروری ہے. پھر آپ نے تلقین فرماتے ہوئے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین. مدینہ منورہ سے چین دنیا کے دوسرے سرے شمار ہوتا تھا, اور آج کل جو ریاست عمان ہے اس میں ایک شہر تھا جسے مرکزی حیثیت حاصل تھی, جہاں سے مغرب کے لوگ بھی جہاں آتے تھے اور چین تک ہندوستان کے چین کے لوگ بھی وہاں جاتے تھے. بہت بڑا میلہ منڈی ہوتی تھی جس میں چیزیں بیچی خریدی جاتی تھی. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دوسرے سرے تک بھی جانا پڑے تو علوم جدیدہ حاصل کیے جائیں. دین کا مرکز تو وہ تھا جہاں محمد الرسول اللہ جلوہ افروز تھے. تو مدینہ منورہ کو چھوڑ کر, اسلامی ریاست کو چھوڑ کر چین جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ جتنا دین کا علم ضروری ہے اتنا ہی جدید دنیاوی علم بھی ضروری ہے, اور مسلمان کے پاس پورا علم ہونا چاہیے. اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے نیک لوگ, بہت بڑے اچھے ذاکرین, اچھے وائز, اچھے مقرر, اچھے مفتی, اچھے مفسر, اچھے محدث موجود ہیں, لیکن کیا ان سب حضرات میں سے کسی ایک پر بھی ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ بوقت ضرورت کچھ دنیاوی کام بھی وہ کر سکیں گے؟ کیا جہاد میں ایک گولی چلا لیں گے, کہیں کوئی گاڑی گھسیٹ کر لے جائیں گے, کہیں کسی کی مرم پٹی کا انہیں پتہ ہوگا, کوئی علوم سے واقف ہوں گے کہ زخمی کی گولی کیسے نکالی جاتی ہے, مرم پٹی کیسے کی جاتی ہے؟ عہد نبوی میں تو یہ علوم ایسے تھے کہ زخمیوں کی مرم پٹی کا کام تو خواتین صحابیہ کرتی تھیں جو لشکر کے ساتھ ہوتی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں زخمی ہوئے تو آپ کی مرم پٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مرم پٹی کی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا دینی طبقہ علوم جدیدہ کے خلاف کیوں ہو گیا. اس کا اثر جو قوم پر اور ہم پر پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن بچوں میں فطری ایک جذبہ ہوتا ہے, جسے انگریزی میں ٹیلنٹ کہتے ہیں, ایک جذبہ ہوتا ہے سیکھنے کا, جاننے کا, اور جاننے کی ایک قدرتی فطری استعداد ہوتی ہے, وہ پھر علماء حضرات کی بات نہیں سنتے اور ان کے خوف سے دینی علم سیکھنے بھی نہیں آتے, وہ سیدھے دنیاوی علوم کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ جدید سائنس پڑھتے ہیں, جدید تکنیک پڑھتے ہیں, ماڈرن ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں, اور پھر اس کی تلاش میں باہر نکل جاتے ہیں, اور ہمارا وہ ٹیلنٹ, ہمارا وہ جذبہ ان اغیار کے کام آتا ہے. وہاں وہ سیکھتے بھی ہیں, وہیں ملازمت کرتے ہیں اور وہاں ان کے کام آتے ہیں. اور یہ صرف بات نہیں ہے کہنے کی, یہ تاریخی حقیقت بھی اور میرا ذاتی تجربہ بھی ہے. میں نے دنیا کا سفر کر کے دیکھا ہے جاپان سے امریکہ تک. میں نے جاپان کے کارخانوں میں بھی چوٹی کے کاریگر جو ہیں وہ پاکستانی دیکھے. اور امریکہ میں علوم جدیدہ کے ماہرین پاکستانی میں نے دیکھے. لیزر ٹیکنالوجی جب شروع ہوئی اور امریکہ میں جب اس کا بہت چرچا تھا تو یوٹیکا یونیورسٹی تھی, ایک یوٹیکا شہر ہے, اور یوٹیکا یونیورسٹی جو تھی وہ گریجویشن تک لیزر ٹیکنالوجی پڑھاتی تھی. اس وقت امریکہ میں بھی لیزر ٹیکنالوجی کا گریجویشن سے آگے جانے کا انہیں کوئی استعمال نظر نہیں آتا تھا کہ سیکھ کر اسے کہاں خرچ کیا جائے. اب تو بہت آگے نکل گئی. اب تو یہاں پاکستان میں بھی عام ہے کہ 40 دن جس آنکھ کی آپریشن پہ لگتے تھے وہ 15 منٹ میں وہ لیزر ٹیکنالوجی سے آپریٹ بھی ہو جاتی ہے, آنکھ اور سلائی بھی ہو جاتی ہے, اور بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے 15 منٹ. تو یوٹیکا یونیورسٹی واحد یونیورسٹی تھی ان دنوں امریکہ میں جو گریجویشن کرا رہی تھی لیزر ٹیکنالوجی میں. مجھے بڑا شوق تھا اس نئی ایجاد کو دیکھنے کا, تو میں سفر کر کے, وہ دور دراز شہر تھا, وہاں گیا. وہاں کچھ دن ٹھہرا, پتا کرایا. تو اس شعبے کا جو انچارج تھا اس کا میں نے پتا کرایا. وہ بندہ خود انچارج تھا اور اس کی نائب اس کی بیوی تھی, اور دونوں راولپنڈی کے رہنے والے, پورے امریکہ میں جو اس وقت ٹاپ پر. امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی اور موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی کا ادارہ ناسا ہے. جب میں وہاں گیا تھا, میں ناسا میں بھی گیا, اس کے 5 سربراہوں میں 3 پاکستانی مسلمان تھے. میں برطانیہ میں گیا تو پتہ چلا کہ پرانے جہاز جو 65 کی جنگ میں استعمال ہوئے تھے, انہیں سیبر یا کوئی اس طرح ان کا نام تھا, کہ برطانیہ میں کسی نے ایک آلہ ایجاد کیا ہے کہ اس پرانے سیبر جہاز کے ساتھ اگر لگا دیا جائے تو وہ ایٹمی ہتھیار, ایٹمی اسلحہ لے جا سکتا ہے, اور وہ جدید جہازوں جتنا کام کر جاتا ہے. اور یہ بھی مجھے پتا چلا کہ ہندوستان کے کچھ جہاز برطانیہ میں انہوں نے بھیجے ہیں کہ ہمیں لگا کر دیا جائے. تو مجھے یہ تجسس ہوا کہ بڑی عجیب ایجاد ہے کہ ایک بنیادی طور پر ایک جہاز, وہ لڑائی کا فائٹر تو ہے, گولی چلا سکتا ہے, بم پھینک سکتا ہے, لیکن اسے اتنا کس طرح سے اپ گریڈ کر دیا جائے کہ وہ اٹامک وارڈ لے جائے. تو یہ کس کی ایجاد ہے, کیسی ہے؟ تلاش کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بچہ جس نے یہ ایجاد کیا ہے, شفیق نام ہے اس کا, اور فیصل آباد کا رہنے والا. لیکن یہ سارے کس کام ہمارے, یعنی وہ استعداد ہماری ہے, ان میں جو قوت ہے وہ ہماری ہے, وہ قوت اسلام کی ہے, استعمال کافر کے غلبے کے لیے ہو رہی. اس لیے کہ ہم ابھی اس کی اہمیت سے آشنا ہی نہیں ہیں. ہم نے تو ابھی اس کو اسلام کے خلاف سمجھا ہوا. اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے اللہ و اللہ کے رسول کے مطابق دنیاوی امور کو سر انجام دینا. دنیا کا کام اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا اسلام ہے, اور دنیا چھوڑ دینا ایسا ہی ہے جیسا دین بھی چھوڑ دیا. دین ضابطے ہیں نا, دین قاعدے ہیں, دین احکام ہیں, دین طریقے ہیں, دین سلیقہ ہے. اب آپ اس پہ عمل تو میدان عمل میں جا کر کریں گے. اگر میدان عمل میں اسے نہیں آزمائیں گے تو خالی مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے سے تو وہ نافذ نہیں ہوگا. عبادات تو قرآن حکیم نے صلات کہا ہے. صلات میں ہر وہ کام داخل ہے جو دین کے مطابق کیا جائے. اگرچہ اب یہ لفظ مختص ہو گیا نماز کے لیے یا عبادت کے لیے, لیکن ہر وہ کام جو قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے وہ عبادت ہے. اگر قرآن و سنت کے مطابق لڑائی ہے تو بھی عبادت ہے, صلح ہے تو بھی عبادت, سفر ہے تو بھی عبادت ہے, حضر ہے تو بھی عبادت, تجارت ہے تو بھی عبادت ہے, مزدوری ہے تو بھی عبادت ہے, اور عبادت کا نتیجہ اور انجام کیا ہے، ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے، جسے ہم روز ثواب ثواب کرتے رہتے ہیں اور ہم جمع تفریق کرتے رہتے ہیں کہ اتنا ثواب جمع ہو گیا یہ مرنے کے بعد ملے گا. میرے بھائی، جس کو نقد مزدوری نہیں مل رہی، مرنے کے بعد بھی اس کا خانہ خالی ہوگا، کچھ نہیں ملے گا. اس لیے کہ اللہ ادھار کرنے والے نہیں ہیں. اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کی نقد مزدوری اسی وقت مل جاتی ہے. سجدے میں سر رکھو تو وہ لذت اسی وقت نصیب ہو جاتی ہے جو سجدے کا حق ہے، اور نہیں نصیب ہوتی تو اس کا مطلب ہے ہم نے سجدہ ہی نہیں کیا، ایکٹنگ کر رہے ہیں. ایکٹنگ پر تو تنخواہ، اس پہ تو نہیں اجر مرتب ہوتا. تو صلات کا حاصل کیا؟ ان الصلاتا تنہا عن الفحشاء والمنکر. جتنی اللہ کی اطاعت کرو گے اتنا برائی اور بے حیائی سے بچو گے، یہ ثواب ہے. جو آپ کہتے ہیں نا مرنے کے بعد، مرنے کے بعد نہیں، زندگی میں ملتا ہے. کہ اللہ کی اطاعت جتنی کرتے جاؤ گے اتنے برائی سے اور بے حیائی سے محفوظ ہوتے جاؤ گے، اور تمہیں حفاظت الہیہ نصیب ہوتی جائے. عبادت رکاوٹ بن جاتی ہے، روک دیتی ہے، منع کر دیتی ہے برائی سے اور بے حیائی سے، یہی ثواب ہے. ورنہ تو قرآن کریم نے کافر کو جو سزا اس کے کردار کے نتیجے میں ملے گی، قرآن نے تو ثواب کا لفظ اس پہ بھی استعمال کیا ہے. فرمایا حل صبح بل کفار و ماں کانو یا فالون. کافروں کو اور کیا ثواب دیا جائے گا، وہی جو ان کا کردار. ثواب کا مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی بڑی گٹھڑیاں نعمتوں کی پڑی ہیں اور وہ ثواب ہے. ثواب کا مطلب ہے اس کام کے نتیجے میں جو بدلہ ملے گا، اچھے کے نتیجے میں اچھا بدلہ ثواب ہے، برائی کے نتیجے میں برائی ثواب ہے، برائی کے نتیجے میں تباہی ثواب ہے. یعنی جو بدلہ ملے گا، جو اجر میں. یہ بھی ایک تصور ہمارے ذہنوں میں گھسیڑ دیا گیا ہے کہ جی بس کرتے رہو، جب مریں گے تو ثواب ملے گا. کمال ہے، زندگی کا محاسبہ اس کا ہونا ہے، آخرت اس پہ مرتب ہونی ہے، عملی زندگی میں آپ نے کیا کمایا اس پر آخرت مرتب ہونی ہے. آپ اسے نظر انداز کر کے بیٹھے ہیں جی میں نے اتنی تسبیح پڑھی اس میں آخرت میں ملے گا. میرے بھائی، اتنی تسبیح درود شریف پڑھا ہے تو مزہ تب ہے کہ تیرے کردار میں اتنی ہی مثبت تبدیلی آ جائے، یہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ہے. تو نے اتنے نوافل پڑھے ہیں، ان کا ثواب یہ ہے کہ صبح جب تو بازار میں نکلے تو تیری باتوں میں، تیرے لین دین میں کھوٹ نہ ہو، زبان پر جھوٹ نہ ہو، دل میں بددیانتی نہ ہو، سوچوں میں برائی نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ تیری اس عبادت کا ثمر ہے. اب وہ جو بازار میں برائی نہیں ہوگی، نیکی ہوگی، زبان پر جھوٹ نہیں آئے گا، حق ہوگا، دل میں بددیانتی اور خیانت نہیں، امانت ہوگی، اس پر آخرت مرتب ہوگی. تیرے ان سجدوں پر نہیں، تیری ان تسبیحات پر نہیں، تیرے ان سجدوں ان تسبیحات پر تیرا عمل دنیا میں سدھرے گا، اور جو سدھار عملی زندگی میں آئے گا اس پر آخرت مرتب ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ تم دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ اور سجدے پہ سجدہ کیے جاؤ اور تمہیں آخرت میں جنت میں. کیا جنت میں؟ اللہ کریم نے سارے نکمے جمع کرنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحت ظلال السیاف، ظلال السیاف. جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے، نکموں کے لیے تو نہیں ہے، بیکار لوگوں کا گھر تو نہیں ہے جنت. جنت تو اللہ کے ان بندوں کا گھر ہے جنہوں نے سب کچھ اللہ پہ نصابر کر دیا، جو کٹ جاتے ہیں اور حق سے نہیں ہٹتے، جو نقصان اٹھا لیتے ہیں، بددیانتی نہیں کرتے، جو جھوٹ نہیں بولتے، جو کسی کے لیے برا نہیں سوچتے. حتیٰ کہ جب آپ ان چیزوں سے آشنا نہیں ہوتے تو رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اب کچھ تو کرنا ہے. کافر مار رہے ہیں، ہمیں بھی مارنا ہے. اب آپ کو الف بے جیم کافر مار رہا ہے، آپ دال سین یہ کو مار دیتے ہیں. آپ کو مار رہا ایک فوجی، آپ مار دیتے ہیں بازار میں جاتے ہوئے بندے کو. آتا جاتا جو کچھ نہیں، کیا کریں گے؟ مسجد میں بم پھینک دیں گے، گلی پہ جاتے بندے کو گولی مار دیں گے، دو چار بندوں کو قتل کر دیں گے، یہ کیا ہے جی؟ یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ آپ کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، آپ کافر کا پروپیگنڈا دیکھیں، آپ کافر کی بات سنیں، تو پروپیگنڈے میں، بات کرنے میں، ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے بہت آگے ہے، ظلم بھی کر رہا ہے اور خود کو مظلوم بھی بنا رہا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں کافر ظلم شعار کیے ہوئے اور ظلم پیشے کے طور پر اپنائے ہوئے، لیکن بنا ہوا مظلوم ہے۔ یہی آپ اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، خود ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن مظلوم ہندو ہے۔ اسرائیل کتنا ظلم کر رہا ہے، امریکہ کتنا ظلم، افغانستان کو تباہ کر دیا، عراق کو تباہ کر دیا، اس سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک پر چڑھائی کرتا رہا، لیکن ہمیشہ مظلوم امریکہ۔ یہ کل بھی واویلا ہو رہا تھا کہ جی ہمیں مارے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ کل بھی امریکہ کا صدر کہہ رہا تھا کہ ہمارے عقیدے کی وجہ سے اسلامی فاسد تشدد پسند جو ہیں وہ ہمیں مار رہے ہیں۔ اب بھائی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، مشینری ان کے پاس ہے، ٹی وی ان کے پاس ہے، سیٹلائٹ ان کے پاس ہے، کیمرے ان کے پاس ہیں، بات ان کی پوری دنیا پہ پھیل جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو مظلوم بھی ظاہر کر رہے ہیں اور ہم فریاد کرنے کے قابل بھی نہیں۔ ہمارا تو ابھی حضرات اس بات پہ ہیں کہ اس سے بات کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ اب یہ گلی میں بم پھوڑنا، اپنے ملک میں تباہی پھیلا دینا، یا دوسرے ملک میں جا کر چند ایسے لوگوں کو مار دینا جن کا تعلق ہی نہیں ہے، اس کا جواز نہیں۔ عہد نبوی مدینہ منورہ کا ہے، اور اس میں زیادہ اسلامی ریاست نے لڑی، سے زیادہ ہے، بعض کے نزدیک 84 ہے۔ 84 جنگوں میں کتنے کافر قتل ہوئے؟ 1500 سے کم تعداد ہے، 1400 کچھ تعداد ہے۔ 84 جنگوں میں 1500 سے کم کافر قتل ہوئے، اور کتنے لوگ مشرف با اسلام ہوئے؟ پورا جزیرہ نما عرب ریاست اسلامی بن گیا۔ عہد نبوی میں پورا جزیرہ نما عرب ریاست اسلامی بن چکا۔ بندے مارنا مقصد نہیں تھا، بندوں کو ظلم سے روکنا اور بھلائی کی طرف لانا مقصد عالی تھا۔ وہی مرے جو برائی کو غالب کرنے پہ زور لگا رہے تھے، ورنہ لوگوں کو توبہ کی ترغیب دی گئی اور نیکی کی طرف بلایا گیا۔ اور اس 10 سالہ عہد نبوی میں وہ ریاست جو مدینہ منورہ کے اس گاؤں سے شروع ہوئی جو 3000 کی آبادی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مدینہ منورہ 3000 کی آبادی تھا، اور آج وہ تقریباً ساری آبادی مسجد نبوی میں آ چکی ہے۔ عہد رسالت پناہی کا شہر، کم و بیش سارے کا سارا ہی مسجد نبوی میں آ چکا ہے، سوائے ان کے کہ جو پہاڑی کی اس طرف چند گھر تھے، ورنہ جو یکجا شہر تھا، اکیلے تو اکیلے کوئی گھر باہر رہ گئے ہوں۔ تو اس چھوٹے سے ایک گاؤں سے شروع ہونے والی وہ اسلامی ریاست، ان 84 غزوات و سرایا کے بعد پورے جزیرہ نما عرب پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نافذ کر چکی تھی، اور بندے کتنے قتل ہوئے تھے؟ 1400 سے کم کافر۔ بندے مارنا مقصد نہیں تھا۔ پھر عین عالم جنگ میں حضور نے فرمایا، جن کو جنگ پہ روانہ فرما رہے تھے انہیں فرما رہے تھے کہ ان لوگوں سے تعرض نہ کیا جائے جو جنگ میں شامل نہیں ہے، سولین کو نہ مارا جائے، فصلیں نہ اجاڑی جائیں، عبادت خانوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں پریشان، کافر بت پرست جو بت خانے میں بیٹھے اسے وہاں پریشان نہ کیا جائے۔ یہ کون سا جہاد ہے جو مسجد میں بم پھینک رہا ہے؟ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے کہ مساجد میں بم پھینکے جا رہے ہیں، عبادت گاہوں میں بم پھینکے جا رہے ہیں؟ اسلام تو پیغمبر علیہ السلام حکم دے رہے ہیں افواج اسلامی کو کہ کافر اگر بت خانے میں بتوں کی بھی پوجا کر رہا ہے تو آپ کا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، اس سے پریشان نہ کی، اسے نہ چھیڑا جائے، معبد کو نہ چھیڑا جائے گا، ان لوگوں کو نہیں چھیڑا جائے گا جو مقابلے میں تلوار نہیں اٹھاتے، فصل نہیں اجاڑی جائے گی، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، کوئی زندگی کے وسائل خراب نہیں کیے جائیں گے۔ آج یہ ہم کیا جہاد کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارے ذمے لگ گیا ہے کہ جدیدہ سیکھے ہیں وہ دنیا کو تباہ بھی کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا مشینری بھی ان کے پاس ہے، مظلوم بھی بنے ہوئے ہیں، اور ہم مظلوم ہوتے ہوئے دنیا کی نگاہوں میں ظالم بنے ہوئے ہیں اور دہشت گرد بنے ہوئے ہیں۔ تو غلبہ اسلام کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ پورے خلوص کے ساتھ دین سیکھیں اور اس کے ساتھ جدید دنیاوی علوم سیکھیں۔ اپنی عمر گزار چکے ہیں تو بچوں کو سکھائیں، بچیوں کو سکھائیں علوم جدیدہ جن بچوں کو آتے ہوں گے، اور جنہیں دین بھی آتا ہوگا، جب وہ بچے ترقی کریں گے ان کے ہاتھ میں قوت نافذہ آئے گی، ان سے کوئی ایس پی لگے گا، کوئی ان سے ڈپٹی کمشنر بنے گا، کوئی ان بچوں میں سے گورنر بنے گا، کوئی ان بچوں میں سے وزیر اعظم بنے گا، کبھی ان بچوں میں سے کوئی ملک کا سربراہ بھی بنے گا۔ ان لوگوں کے پاس جب قوت نافذہ ہوگی تو وہ دین نافذ کریں گے۔ آپ گلی گلی بم پھوڑ کر دین نافذ نہیں کر سکتے، آپ بازاروں میں بندے مار کر دین نافذ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ سارے کام تو دین کے خلاف۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور سے منع فرمایا ہے وہ دین کیسے ہو گئے؟ اور مجھے یہ فلسفہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر دینی جماعتوں نے کون سا جواز تلاش کر لیا ہے کہ وہ بندے مارنے کا حکم دیتی ہے؟ کیوں مارا جائے ان بندوں کو جن کا کوئی قصور نہیں؟ آپ یہودیوں کے خلاف حالت جنگ میں ہیں تو یہودی فوجوں سے لڑ سکتے ہیں، یہودی شہریوں کو مارنے کا تو آپ کے پاس شرن جواز ہوئے۔ ہندوستان کے ساتھ آپ کی جنگ ہوتی ہے تو آپ کی فوج ہندوستان کی فوج سے لڑ سکتی ہے، ہندوستانی شہریوں کو قتل کرنے کا آپ کے پاس کوئی جواز؟ یہ تو نبی کریم نے منع فرما دیا۔ تو یہودیوں کے معبد یا عیسائیوں یا ہندوؤں کے معبد کو چھوڑ دو، مسلمان سے تو اب اپنی عبادت گاہیں اور مساجد محفوظ نہیں ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ کیسے ترقی ہوگی؟ کیسے دین نافذ ہوگا؟ نعرہ تو روز ہوتا ہے، کل بھی تھا اخبار میں، آج بھی ہے، جب تک دین مصطفیٰ نافذ نہیں ہوتا امن قائم ہے۔ کون نافذ کرے گا؟ جو دین سیکھتا ہے اسے تو کوئی چوکیدار بھی بھرتی نہیں کرتا کہ اسے دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ کتنے لاکھوں بچے دینی مدارس میں پڑھتے ہیں پاکستان میں، مجھے کوئی ایک دکھائیں کہ وہاں سے واپس آ کر وہ فوج میں ہے، پولیس میں ہے، عدلیہ میں ہے، کہیں ہے۔ مجھے کوئی لاری ڈرائیور دکھا دیں، کوئی بازار میں دکاندار دکھا دیں، عملی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بڑی ترقی کریں گے تو بچوں کو امام مسجد بنا دیں گے، کوئی بزرگ فوت ہو جائے گا اس کی جگہ لے لیں گے، یا کسی مولوی کی ٹانگ کھینچ کر اسے مسجد چھین لیں گے۔ یہ بھی نہیں ہوگا تو چندہ برائے مسجد کا بورڈ لگا کر بیٹھ جائیں گے، پیسے جمع کر کے نئی مسجد بنا کے وہاں بیٹھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ کیا مصرف ہے دینی طبقے کا؟ دینی مدارس سے پڑھ کر آنے والوں کو ہم نے کیا سکھایا اس کے علاوہ؟ کیوں نہ دینی مدارس سے آنے والے ہوائی جہازوں کے پائلٹ ہوتے اور فائٹر جہازوں کو چلاتے؟ کیوں نہ دینی مدارس سے آنے والے مجسٹریٹ اور جج بنتے؟ کیوں نہ دینی مدارس سے آنے والے جرنیل ہوتے فوج کے؟ ایسا بندہ کوئی فوجی جرنیل انقلاب لاتا تو وہ اسی وقت دین نافذ کرتا. وہ آپ نے ایک طرف پکڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف سے منع فرما رہے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی بھی اور آپ کا عمل مبارک بھی بتا رہا ہے کہ دین اور دنیاوی علوم سیکھنا برابر برابر ضروری ہے. اور یاد رکھ لیں، جب تک آپ علوم جدیدہ نہیں سیکھیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا میں نے، ہم تو ہمیشہ چونکہ ہم چل رہے ہیں قرآن کریم کو مسلسل پڑھنا اور ترجمہ ہم نے شروع کیا، تو ہر جمعے پہ دو چار آیات کا ترجمہ ہو جاتا ہے. سورہ فاتح سے شروع کیا اور ہم تیسرے پارے میں چل رہے ہیں، تو یہ جمعے اجتماع کے سارے بھی اسی ترتیب سے ہم تو چلتے رہے، لیکن آج چونکہ آخری جمعہ تھا تو میں نے چاہا کہ ہم اپنی ضرورت پہ بھی آج بات کر لیں، اور اس موضوع سے ہٹ کر میں نے یہ بات کی. میں نے یہ چاہا کہ ساتھی دنیا سے آئے ہوئے ہیں، دنیا کے ممالک سے یہاں تشریف فرما ہیں، اس پیغام کو روح زمین پر مسلمانوں کے پاس لے جائیں، اور ہمیں اپنی کمزوری کا پتہ چلے کہ جب ہم چاہتے ہیں دین کا غلبہ تو کر کیوں نہیں سکتے. میرے بھائی، ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ قوت نافذہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے قوت نافذہ؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم علوم جدیدہ سے آگاہ نہیں ہیں. قوت نافذہ تک پہنچنے کا جو زینہ ہے وہ علوم جدیدہ ہے. وہ تفسیر سن کر کسی کو مجسٹریٹ نہیں بناتے، احادیث مبارکہ سن کر کسی کو وہ پولیس کا افسر بھرتی نہیں کرتے، فقہ کے مسائل سن کر کسی کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا. یہ سارا علم جو ہے یہ آپ کے اپنے لیے بھی ہے اور ان مسلمانوں کے لیے ہے جن سے آپ کا سابقہ پڑے، اور آپ ان کو بتائیں بھی اور عملاً سمجھائیں بھی، سکھائیں بھی اور عملاً نافذ بھی کریں، لیکن قوت نافذہ تک پہنچنے کا زینہ علوم جدیدہ ہے. وہ پہلے پوچھیں گے آپ نے کیا پڑھا، بی اے پڑھا، سائنس کے ساتھ پڑھا، کمپیوٹر سیکھا ہے؟ آپ نے اس سارے کو حرام قرار دیا ہوا ہے تو آپ کو وہاں کون رکھے گا؟ قوت نافذہ آپ کے پاس نہیں ہوگی تو نفاذ دین مصطفیٰ کرے گا کون؟ اگر ہم خلوص سے یہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ سلیقہ اپنانا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی میں بھی ہے، آپ کے اعمال میں بھی آپ نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور وہی طریقہ غلبہ اسلام کا جو روز اول تھا وہی آج بھی ہے، وہی آگے بھی ہوگا. آپ دین سیکھیں، لیکن دین میں قرآن کریم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو دین میں فاضل ہوں، باقی لوگوں کو فرض کا جاننا فرض ہے، واجب کا جاننا واجب ہے، سنت کا جاننا سنت ہے، مستحب کا جاننا مستحب ہے. جو شخص روز مرہ کے بارے معلومات دینی رکھتا ہے وہ کافی ہے. امت کے کچھ لوگ، قوم کے کچھ لوگ ایسے ہوں جو دین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تاکہ قوم کی رہنمائی دینی امور میں کر سکے. ہر بندے کے لیے مفتی بننا ضروری نہیں ہے، لیکن دنیا میں ہر بندے کے لیے سائنٹسٹ بننا، انجینئر بننا، ٹیکنالوجسٹ بننا یہ ضروری ہے، ورنہ اسے دنیا میں قوت نافذہ کے قریب کوئی نہیں جانے دیتا. اور آج ہماری اس کمزوری کی وجہ سے اللہ کا دین دنیا میں دھکے کھا رہا ہے، کیونکہ جو دین کے محافظ بننے چاہیے تھے، جنہیں دین کے لیے، دین ہے کیا؟ نظریاتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ارشادات نبوی میں ڈھل جانا. آپ نے پتا ہے جو دعا بدر میں حضور نے فرمائی، اس میں آپ نے کیا عرض کیا تھا؟ بارے الہ، میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں، آپ کے ہمراہ تو بندے تھے، فلسفہ تو نہیں تھا، آپ کے ہمراہ تو افراد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن ان گوشت پوست کے بندوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سارے کا سارا دین ہے، اگر یہ نہ رہے، آج یہ مٹ گئے، فلن توبد ابدا، قیامت تک پیشانیاں تیرے سجدوں سے ناشنا ہو جائے گی، یہ سارے کا سارا دین ہے۔ یعنی دین یہ ہے کہ آدمی کی خواہش سے لے کر اس کا فزیکل سٹرکچر تک اتباع محمد رسول اللہ میں ڈھل جائے تاکہ بندہ دین بن جائے، اور ڈھلے گا تب ہی جب علوم دینیہ بھی جانتا ہوگا اور علوم جدیدہ بھی جانتا ہوگا۔ اگر ایک طرف کا علم ہے تو آدھا علم ہے، آدھا علم اس کے کام نہیں آئے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے بہت ہیں، اللہ کے سچے بندے بہت ہیں، قابل احترام لوگ ہیں، اور ہم سے مجھ سے سب بہتر ہیں، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بڑے بڑے ہمارے تفسیر اور حدیث اور فقہ پڑھنے والے پھر چور بازاری میں آ جاتے ہیں، دولت کمانے کے لیے ناجائز ذریعے استعمال کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، نبوت کے اور امامت کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ سارا سچ نہیں ہے؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ دوسرے علوم انہیں آتے نہیں، وہیں سے سب کچھ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ انہیں دین بھی سکھایا جائے، علوم جدیدہ بھی سکھایا جائے، ضرورت پڑے تو امامت بھی کریں اور میدان کارزار میں اپنے لشکر کی قیادت بھی کریں، لڑائی کے ڈھنگ سے بھی آشنا ہوں، جدید اسلحے جدید تکنیک سے بھی آشنا ہوں۔ آپ غلبہ اسلام کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری ایجادات مسلمانوں کے پاس تھی، اس لیے وہ روئے زمین پر غلبہ اسلام کا سبب بنے، اور اب ہم تو فیلی بنے ہوئے، جو ہتھیار کافروں کے پاس ناکارہ ہو جاتا ہے وہ ہمیں ادھار پہ دے دیتے ہیں اور اس پر سود پہ سود لگاتے رہتے ہیں، اور ساری عمر ہم کندھے توڑتے رہتے ہیں ان ناکارہ بندوقوں کو اور ان ناکارہ تیل لگا لگا کر 15-16 سال پھر ہم پینشن آ جاتے ہیں، وہ چلنے والا ہوتے نہیں۔ جب لڑائی لگتی ہے تو ایک ہفتے بعد سفید جھنڈا کھڑا ہو جاتا ہے، جی کارتوس ختم ہو گئے، گولے ختم ہو گئے، توپیں بیکار ہو گئی، ٹینک کے چین ٹوٹ گئے، کون بنائے، کہاں سے آئے، وہ تو امریکہ نے سپیئر پارٹ دینے سے انکار کر دیا، لو دیکھو یہ قوم دین نافذ کرے گی۔ جسے فالتو پرزے بنانا بھی نہیں آتا، پھر جس نے وہ ٹینک دیا وہ فالتو بول رہی، اسے دیکھ کر تو نقل کر لو، بنا ہوا جو ہے وہ بنا لو، نہیں وہ دے گا، اس نے نہیں دیے تو کھڑے ہو گئے، جی بادشاہ جی سن لو، کرتے ہیں جی، چلو کچھ جو علاقہ تم نے لیا تھا ہمارا کچھ رکھ لو، کچھ ہمیں دے دو، ہم نے جو لیا ہے وہ سارا چھوڑتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کیا صلاح کی؟ جو جنگیں آپ نے لڑی ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ آدھا ملک الگ ہو گیا، کچھ حصے ہم نے دے دیے، کیا فائدہ ہوا؟ کیوں بھائی؟ مانگے تانگے کا اسلحہ تھا، مانگے تانگے کی ٹیکنالوجی تھی، مانگے تانگے کا حکم حکام تھا، تو جو کچھ حکم ہوتا رہا ہم کرتے رہے، نمازیں تو پڑھتے رہے، لیکن نمازوں سے اب گولی تو چلتی نہیں، گولی تو بندوق سے چلے گی۔ تو میرے بھائی، اسلام کے نفاذ میں رکاوٹ وہ طبقہ ہے جو دین سیکھتا نہیں، سیکھ میں جدیدہ سیکھتا ہے اور دین جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو دین کو سمجھتا ہی نہیں، وہ دین نافذ کرنے کے لیے کوشش کیا کرے گا؟ میں اسے کم ذمہ دار تو وہ بھی ہے، لیکن وہ کم ذمہ دار ہے کہ وہ دین کی اہمیت سے آشنا ہی نہیں ہے، دین کی افادیت سے آشنا نہیں ہے، دین کی لذت نہیں چکھی، عقیدے میں عمل کی لذت کیا ہے، سجدے میں سواد کیا ہے، فکر الہی کی لذت کیا ہے، وہ اسے پتا ہی نہیں۔ تو میری درخواست ان آباب سے ہے جو دینی علوم حاصل کرتے ہیں، جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، جو دنیا سے سفر کر کے اللہ اللہ کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کریں اور ہر وقت کریں، لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ اللہ کرو میدان کارزار میں بھی کرو. اذا لقیتم فئتا فاثبتوا, جم کر لڑو, آگ اور خون ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں لیکن افسوس ہمیں پتہ نہیں ثواب کیا ہوتا ہے. ثواب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, اس پر عمل کریں, اس پر آخرت مرتب ہو. قرآن کو سمجھیں, ارشادات عالی کو سمجھیں, دین کو سمجھیں اور دنیاوی علوم سیکھیں, بچوں کو سکھائیں تاکہ آپ کے بچے کل قوت نافذہ حاصل کر کے بیٹھے ہوں اور دین نافذ ہو. نفاذ دین کا یہ اکیلا اور واحد راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یہ وہ راستہ ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا, جو خلفائے راشدین نے اختیار فرمایا, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح دین روز اول غالب ہوا ہے آخر تک اسی طریقے سے غالب ہو. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معاذ اللہ کوئی مدبر نہیں آئے گا کہ جو نیا طریقہ ایجاد کر دے گا. وہی سلیقہ ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. اللہ کرے کہ میری یہ گزارشات احباب اہل علم اور ہمارے دینی طبقہ کے کچھ سمجھ آ جائیں, وہ میری بات سن لیں, وہ اس پہ نظر التفات ڈالیں اور قوم کو اس کی تلقین کریں کہ وہ دین سیکھیں, دین پر عمل کریں, علوم جدیدہ سیکھیں, قوت نافذہ حاصل کریں اور اللہ کے دین کو نافذ کریں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.